بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا الٰہی کر اخلاص ایسا عطا یا الٰہی.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت کے روز اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی اس دروازے سے ایک جنتی شخص آئے گا. اللہ اللہ، میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کے قربان کہ ابھی جو شخص آئے گا آپ کو اس کے بارے میں یہ علم ہے کہ وہ جنتی ہوگا، اور پہلے آپ ارشاد فرما رہے کہ اس دروازے سے جو شخص آنے والا ہے وہ جنتی ہوگا. اب جب آپ نے یہ ارشاد فرما دیا تو گویا یوں کہہ لیجئے کہ سب کی نگاہیں بھی اب اس دروازے کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ وہ کون خوش نصیب ابھی آنے والا ہے. کہ حضرت انس فرماتے ہیں ہماری نگاہوں نے دیکھا کہ ایک انصاری شخص اس دروازے سے داخل ہوا. یہ تو ہم جانتے ہی ہیں نا کہ صحابہ اکرام کی دو اقسام ہیں، بعض مہاجرین بعض کو انصار کہا جاتا ہے. جنہوں نے مکے سے مدینہ منورہ ہجرت کی انہیں مہاجرین کہتے ہیں، اور جو وہیں مدینہ منورہ کے رہائشی تھے انہیں انصار کہا جاتا ہے. تو یہ جو صحابی ابھی اس دروازے سے آئے کہ جس کے بارے میں میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک جنتی شخص ابھی اس دروازے سے آئے گا، تو وہ ایک انصاری صحابی آئے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ان کی داڑھی میں وضو کا پانی تھا اور بائیں ہاتھ میں اپنی چپلیں پکڑے ہوئے تھے، اپنے جوتے پکڑے ہوئے تھے. وہ آئے، بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیا اور ایک طرف بیٹھ گئے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب اگلا دن آیا پھر ہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی اس دروازے سے ایک جنتی شخص آئے گا. پھر نگاہیں وہیں، پھر دیکھا کہ وہی انصاری شخص جو کل آئے تھے پھر وہی اس دروازے سے دوبارہ آئے. اللہ اکبر کبیرہ. تیسرا دن آیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ ابھی اس دروازے سے ایک جنتی شخص آئے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری نگاہوں نے دیکھا کہ وہی انصاری شخص دوبارہ اس دروازے سے آئے. یعنی تین دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارت عطا فرمائی کہ اس دروازے سے ایک جنتی شخص آئے گا، اور تینوں کے تینوں دن وہ انصاری شخص اس دروازے سے آئے. اب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک صحابی ہیں، انہوں نے جب یہ سب معاملہ دیکھا کہ جناب حضور فرمائے ایک جنتی شخص آئے گا اور یہ انصاری شخص وہاں اس دروازے سے آتے ہیں، جب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملہ دیکھا کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس دروازے سے ایک جنتی شخص آئے گا اور تینوں مرتبہ یہی انصاری شخص اس دروازے سے آیا ہے، تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر ایسا یہ کون سا عمل کرتے ہیں کہ جس کی بنا پر زبان رسالت ماں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنی عظیم و شان بشارت ملی ہے، ایسا ان کا کون سا عمل ہے، دیکھنا چاہیے. چنانچہ تیسرے دن وہ نشست ختم ہوئی، یعنی حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے کر چلے گئے، تو وہ انصاری شخص جو تھے وہ بھی اٹھ کر وہاں سے گئے. تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ اس انصاری شخص کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے. ان کے گھر کو دیکھ لیا، ان کے گھر پر پہنچ گئے اور کسی نہ کسی ترکیب سے ان سے یہ بات کر لی کہ بھائی میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تین راتوں تک میں تمہارے ساتھ قیام کرنا چاہتا ہوں، تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ غرض تو یہ تھی نا کہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر ان کے اعمال ایسے کون سے ہیں کہ جس کی بنا پر انہیں یہ عظیم الشان بشارتیں مل رہی ہیں۔ چنانچہ ان سے بات کر لی اور تین راتیں ان کے ساتھ قیام کیا۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ جب قیام کر رہا تھا، ان کے ساتھ تین راتیں میں رہا، تو تینوں راتیں میں نے ان کا کوئی خاص بڑا عمل نہیں دیکھا۔ بشارت کتنی عظیم الشان، تینوں دن حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، اب ساتھ موجود ہیں، کہتے ہیں رات بھر میں نے کوئی ایسا خاص بڑا عمل ان کا نہیں دیکھا، بلکہ وہ آرام کرتے تھے۔ ہاں اتنا ضرور ہوتا تھا کہ وہ انصاری شخص سوتے میں اگر کبھی تھوڑی دیر کے لیے بھی بیدار ہونا تو ذکر اللہ کرنے لگتے تھے، حتیٰ کہ کروٹ لیتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ اکبر کہتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوا کرتا تھا تو پھر بستر سوڑ جایا کرتے تھے۔ یعنی رات بھر کوئی نوافل وغیرہ کا اس انداز سے معمول نہیں، لیکن جب فجر کی فرض نماز کا وقت ہوا اٹھ گئے، کروٹ لے رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہ ان کی زبان سے کبھی بری بات نہیں سنی، زبان سے ہمیشہ اچھی بات ان کی میں نے سنی۔ اب جب تین راتیں گزر گئیں تو میں نے پھر اس انصاری شخص کے سامنے اپنا تمام معاملہ ظاہر کر دیا اور ان کے سامنے بیان کیا کہ میرا تمہارے ساتھ رہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے یہ دیکھا کہ تم تینوں دن بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے لیے جنتی ہونے کی بشارت دی، تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر تمہارا ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی بنا پر تمہیں یہ بشارت مل رہی ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ رہا ہوں تو کوئی خاص بڑا عمل نہیں دیکھا، میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ تم پوری رات بھر کوئی جاگ کر عبادتیں کرتے رہتے ہو، نوافل پڑھتے رہتے ہو، ایسا کوئی عمل میں نے نہیں دیکھا، پھر کیا سبب ہے کہ تمہیں یہ عظیم الشان بشارت ملی ہے؟ تو جو انصاری شخص تھا اس نے آگے سے جواب دیا کہ جو میرا عمل تھا وہ تو تمہارے سامنے ظاہر ہے، میرا جو عمل تھا وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، لیکن ایک عمل ایسا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کی بنا پر مجھے عظیم الشان بشارت ملی ہے، وہ عمل کون سا ہے؟ وہ انصاری شخص بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے بددیانتی نہیں پاتا، میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے بددیانتی نہیں پاتا، میرا دل مسلمانوں کی طرف سے صاف ہے، کسی قسم کا بغض و کینہ میرے دل میں مسلمانوں کے لیے موجود نہیں ہے، اور میں کسی سے حسد نہیں کرتا، اور میں کسی سے حسد نہیں کرتا۔ جب اس انصاری شخص نے یہ جواب دیا تو حضرت عبداللہ نے آگے سے کہا، میری نظر میں یہی وہ عمل ہے کہ جس کی بنا پر تمہیں یہ عظیم الشان بشارت ملی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں اچھی بری عادتیں، اور آج کے سلسلے میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے حسد، یعنی جیلسی۔ مرض حسد نے گویا ایک آگ لگائی ہوئی ہے، شاید ہر دوسرا یا تیسرا شخص اس حسد جیسے مرض کا شکار ہے، اور بدقسمتی تو یہ ہے کہ شاید ہم حسد کے اس مرض کا شکار ہوتے ہیں لیکن ہمیں علم بھی نہیں ہوتا کہ حسد ہمارے اندر موجود ہے، حسد ہمارے اندر جڑ پکڑ چکا ہے، حسد کے مرض کا ہم شکار بن چکے ہیں۔ اور پھر طرح طرح کے الفاظ بھی زبانوں پر آپ نے سنے ہی ہوں گے، اپنے آپ کو یہ قبول کرنے کو تو تیار نہیں ہوتا نا کہ جناب میں حسد کے مرض میں گرفتار ہوں، بلکہ جناب کوئی بولتا ہے کہ جلے میری جوتی، مجھے کسی سے کیا ضرورت ہے جلنے کی، حسد کرنے کی، میں کسی سے نہیں جلتا، میں کسی سے حسد نہیں کرتا، اس طرح کی ایک سوچ، اس طرح کے الفاظ لوگوں کے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت مرتبہ ہم حسد کے اس مرض میں گرفتار ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا۔ اب پتہ کیوں نہیں چلتا؟ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ جب حسد کی تعریف ہی نہیں معلوم، حسد کی ڈیفینیشن ہی نہیں معلوم، واٹ از جیلسی، حسد ہے کیا، جب یہ پتہ ہی نہیں ہے تو پھر یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں حسد کا شکار ہوں یا نہیں؟ جب پتہ ہی نہیں کہ حسد کسے کہتے ہیں، اس بارے میں ہم نے جانا ہی نہیں، تو پھر یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ آیا مجھے حسد ہے یا نہیں ہے؟ اگر حسد کے مرض میں گرفتار نہیں ہے، حسد نہیں ہے تو بڑی اچھی بات، مبارک ہو، لیکن اگر حسد ہے اور معلوم نہیں ہے اور اس بنا پر ہم گناہگار ہوتے چلے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو آئیے اس سلسلے کو توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے۔ بہت مرتبہ ہم بیانات وغیرہ سنتے رہتے ہیں لیکن اسے سرسری سا لیتے، اس کو توجہ کے ساتھ نہیں سنتے، یا اس سے جو ایک سیکھنے کی بات ہوا کرتی ہے نا کہ ہم نے سننا ہے اور اسے کچھ سیکھنا ہے، اس طرف توجہ نہیں ہوا کرتی۔ لیکن آج جو یہ آپ بیان سن رہے ہیں، جو چند معروضات حسد کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس میں برائے کرم توجہ رکھیے اور یہ سوچئے کہ آج جو ہم سننے والے ہیں، جو ہم سیکھنے والے ہیں، اس کو غور سے سننا ہے، سیکھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ حسد کے اس مرض میں ہم گرفتار ہوں، بیان سننے کے بعد، یہ گفتگو سننے کے بعد یہ نتیجہ آئے کہ جناب یہ حسد کا مرض تو مجھ میں جڑ پکڑ رہا ہے، تو پھر اس کے علاج کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے اور حسد کو اپنے سے دور کرنا ہے۔ آئیے حسد کی تعریف سنتے ہیں کہ حسد کہتے کسے ہیں۔ حسد کی تعریف کے بارے میں علماء کرام نے لکھا کہ حسد کہتے ہیں کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کو دیکھ کر یہ خیال کرنا، یہ چاہنا کہ اس کی یہ نعمت اس سے چھن جائے، یہ نعمت جو اس کو حاصل ہے یہ اس سے زائل ہو جائے، اس سے چھن جائے، یا یہ چاہنا کہ کسی کو نعمت ملی نہیں ہے تو یہ نعمت اسے ملے بھی نہیں، یعنی ابھی اس کے پاس فی الحال وہ نعمت موجود نہیں ہے تو اس کے بارے میں یہ چاہنا کہ اس کو یہ نعمت ملے بھی نہیں، اس کو کہتے ہیں حسد۔ اور جو حسد کرنے والا ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے حاسد، اور جس سے حسد کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں محسود۔ جی، جو حسد کرنے والا ہے وہ کہلائے گا حاسد، اور جس سے حسد کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ اس کی نعمت چھن جائے یا اسے نعمت ملے ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں محسود۔ تو آپ نے یہ حسد کی تعریف سماعت کی ہے۔ حسد کے حوالے سے ایک بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں، حسد یہ عربی ورڈ ہے، اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ یہ حسد کا جو لفظ ہے یہ نکلا ہے حسدلو سے، عربی ورڈ حسد حسدلو سے نکلا ہے، اور حسدلو عربی میں کہتے ہیں چیچڑی کو۔ یہ چیچڑی ایک کیڑا ہوتا ہے، جوں ہوتی ہے چھوٹی، اس سے تھوڑا بڑا ہوا کرتا ہے، اور یہ انسان یا کسی جانور پر چپک کر اس کا خون چوستا ہے، اس کا خون چوسا کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں چیچڑی، اور عربی میں کہتے ہیں حسدلو، اور اسی حسدلو کے لفظ سے نکلا ہے حسد۔ چونکہ حسد کا مرض جب کسی کو لائق ہو جایا کرتا ہے تو یہ بھی گویا انسان کے دل کا خون چوس لیا کرتا ہے۔ حسد کرنے والا، کسی سے جلنے والا، جس کو آسان الفاظ میں ہم کہہ لیجئے جیلس ہونے والا یا کسی سے جلنے والا، حسد کرنے والا، یہ ایسا مرض ہے جس کے دل میں یہ حسد آ جایا کرتی ہے، گویا یہ اس کا خون چوس رہی ہوتی ہے۔ جی ہاں، حسد کے حوالے سے ابتدان میں ایک بات عرض کرتا چلتا ہوں کہ بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، گناہ کرنا بری بات ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس گناہ کرنے میں انسان کے نفس کو کچھ نہ کچھ لذت مل رہی ہوتی ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، گناہ کی چیزیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے یا سن رہا ہوتا ہے، یا ایسی چیزیں جو ممنوع ہوا کرتی ہیں وہ کرنے میں اسے کچھ نہ کچھ اس کے نفس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، لذت مل رہی ہوتی ہے۔ اگرچہ لذت اسے مل تو رہی ہے لیکن اس کا حساب دینا بڑا مشکل ہو سکتا ہے، آدمی اس کے بدلے میں عذاب کا شکار ہو سکتا ہے۔ لیکن حسد ایک ایسا گناہ ہے کہ یہ جب بندہ حاسد حسد کر رہا ہوتا ہے تو اسے گناہ تو مل رہا ہے لیکن اس کو کوئی نفس کو لذت بھی نہیں مل رہی، جس کو کہتے ہیں نا گناہ بے لذت۔ حسد ایسا مرض ہے جس کے اندر ظاہری طور پر بھی کوئی لذت نہیں مل رہی ہوتی، بلکہ حسد کرنے والا اپنے آپ ہی کو جلا رہا ہوتا ہے، اپنے آپ ہی کو نقصان دے رہا ہوتا ہے۔ جس سے محسود، جس سے حسد کر رہا ہے، اس کو تو نعمت ملتی چلی جا رہی ہے، وہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، اس کی تو خوشیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ حسد کرنے والا اسے دیکھ دیکھ کر اپنا ہی خون جلا رہا، اپنا ہی خون جلا رہا، اسے کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ تو یہ حسد کرنے کا گناہ ایسا ہے کہ جس کی بنا پر اسے ظاہری کوئی لذت بھی نہیں ملتی اور بلکہ اس کا اپنا ہی خون جلتا رہتا ہے۔ پھر بہت سارے امراض وغیرہ بھی بعض اوقات لگ جاتے ہیں، جس سے حسد کر رہے ہیں وہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، اور یہ حاسد صاحب جو ہیں ان کا بلڈ پریشر بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، بعض اوقات شوگر بھی ہوتی چلی جا رہی ہے، پتا چل رہا ہے دل کا دورہ بھی پڑ گیا، ترقی اس کو ملی، دل کا دورہ ہی نہیں پڑ گیا، حالانکہ اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو حسد ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ حسد کے حوالے سے ایک ضروری وضاحت سماعت کر لیجیے گا، حسد اس کو ہم ایک نفسیاتی مسئلہ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک سائیکولوجیکل پرابلم بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کہ کسی کے حوالے سے بھی ہمارے دل میں یہ جذبات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہم اس سے جلنے لگتے ہیں، اور یہ خیال ہمیں آنے لگتا ہے کہ جناب یہ اس کو ترقی مل رہی ہے، اس کو یہ نعمت مل رہی ہے، اس کی نعمت اس سے چھن جانی چاہیے، یا اسے یہ نعمت نہ ملے، یہ ترقی نہ کر سکے، یہ اچیومنٹ حاصل نہ کر سکے، اس کا کاروبار آگے نہ بڑھے، اس کو جو جاب میں ترقی مل رہی ہے، پروموشن مل رہی ہے، یہ اسے نہ ملے، اس طرح کے خیالات انسان کے دل میں بعض اوقات جڑ پکڑ لیا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے شریعت نے ہماری ایک رہنمائی کی ہے، وہ رہنمائی کیا ہے بڑی توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ وہ رہنمائی ہماری شریعت نے یہ کی ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں حسد کے جذبات پیدا ہوئے، اب جب دل میں حسد کے جذبات پیدا ہوئے تو نہ صرف اس نے اسے اپنے دل میں بٹھا لیا بلکہ اس کے مطابق اس نے عمل بھی کرنا شروع کر دیا، فزیکلی یا پریکٹیکلی اس نے اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا۔ مثلاً یوں سمجھ لیجئے کہ کسی کے حسن و جمال سے حسد ہونا شروع ہوا، یا کسی کے کاروبار سے حسد ہونا شروع ہوا، یا ایکس وائی زی آپ کچھ بھی لے لیجئے کہ حسد ہونا شروع ہوا، اب آدمی نے پریکٹیکلی کوشش شروع کر دی کہ کسی طریقے سے میں اس کو نقصان پہنچا دوں، اس کو جو یہ نعمت ہے اس کا اگر حسن و جمال ہے اسے میں بگاڑ دوں، اس کا کاروبار اگر ترقی کر رہا ہے اس کاروبار کو تہس نہس کر دوں، اس کے لیے اس نے کچھ بھی ذرائع اختیار کیے یا اس کو کچھ بھی اچیومنٹس مل رہی ہیں، اس کو حتی المقدور میں کسی نہ کسی طریقے سے روک دوں، اس نے کوششیں شروع کر دیں، تو اب اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ اب یہ ظالم بھی ہے، اب یہ ڈبل گناہگار ہے، ایک تو حسد اس نے اپنے دل میں بٹھا لی، اور اس کے ساتھ اس نے پھر اس کی جو نعمتیں، جو محسود کو نعمتیں مل رہی تھیں، اس کو ختم کرنے کی کوششیں بھی کرنا شروع کر دیں، تو اب یہ شخص ہو گیا ڈبل گناہگار۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے دل میں حسد کے جذبات پیدا ہوئے اور وہ چاہتا تو یہی تھا کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے میں اسے نقصان پہنچاؤں، اسے جو نعمت مل رہی ہے اسے ختم کر دوں، لیکن کچھ وجوہات تھیں، اس کے کنٹرول میں نہیں تھا، وہ بے بس تھا، تو وہ کچھ کر نہ سکا، لیکن اب بھی یہ گناہگار تو یقیناً ہوگا ہی ہوگا۔ آخری صورت یہ ہے کہ کسی کے دل میں حسد کے جذبات پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، کسی کی نعمت کو دیکھ کر، کسی کی ترقی کو دیکھ کر، کسی کی گاڑی، کسی کا بنگلہ، کچھ بھی دیکھ کر اس کے دل میں حسد کے جذبات پیدا ہوئے، لیکن اس کے دل میں جہاں حسد کے جذبات پیدا ہوئے وہیں ساتھ میں خوف خدا بھی ہے، فکر آخرت بھی ہے، اسے احساس ہے کہ یہ حسد بہت بری چیز ہے، چنانچہ اس نے ان جذبات کو اپنے دل میں بٹھایا نہیں، ان جذبات کو، حسد کو دل میں بٹھایا نہیں، بلکہ اسے ختم کرنے کی کوشش کر رہا، اس خیالات کو اپنے دل سے مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اگر دل میں شیطان پیدا کر رہا ہے کہ جناب اس کو نقصان پہنچائے یا اس کی نعمت کو زائل کرنے کی کوشش کرے، تو وہ بھی نہیں کر رہا، جو شریعت نے کام منع کیے ہیں اس کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے، شریعت کے ممانعت کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے، نہ دل میں اس حد کے جذبات کو بٹھا رہا ہے، نہ سامنے والے کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کر رہا ہے، بلکہ حتی المقدور اپنے دل سے حسد کے جذبات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، انہیں اپنے دل سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایسا شخص معذور ہے، ٹھیک ہے، ایسا شخص گناہگار نہیں ہوگا، یہ معذور ہے، اب آٹومیٹکلی دل میں پیدا تو ہو گئی حسد، لیکن وہ اسے اچھا نہیں سمجھ رہا اور نہ محسود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، بلکہ اپنے دل سے یہ حسد کے جذبات کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایسا شخص معذور ہے اور یہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اب حسد کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین، چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، ڈیفینیشن بھی رکھ دی، تعریف بھی آپ کے سامنے رکھ دی، اس تعریف کو ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اب بڑی اہم بات وہ یہ کہ ہمیں حسد کی تعریف تو ہم نے سن لی، لیکن ہمیں یہ پتا کیسے چلے گا کہ جناب حسد ہمارے دل میں ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، حسد کا ایک مرض ہے جس کو میں نے کہا یہ گویا سائیکولوجیکل پرابلم بھی ہے، تو اب جب یہ مرض ہمارے دل میں آ گیا تو ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ جناب یہ مرض ہمارے دل میں آ گیا ہے، ہمیں حسد کا مرض لاحق ہو چکا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جس طریقے سے ہمارے جسم کے اندر اگر کوئی بیماری پیدا ہو جائے تو اس بیماری کی کچھ نہ کچھ علامتیں ہوتی ہیں، کچھ سمٹمز ہوا کرتے ہیں، جس کے ذریعے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جناب ہمارے جسم میں یہ بیماری آ چکی ہے نا۔ بعض اوقات لیب ٹیسٹ بھی کرانا پڑتا ہے، لیبورٹری میں جا کے ہم ٹیسٹ کراتے ہیں، خون دیتے ہیں، اس کے بعد ریزلٹ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جناب یہ مرض ہمارے جسم میں آ چکا ہے۔ تو جس طریقے سے جسمانی اگر بیماری ہو وہ کچھ علامتوں کے ذریعے یا لیب ٹیسٹ کے ذریعے ہمیں پتہ چل جایا کرتی ہے کہ ہمیں یہ مرض ہے، اسی طریقے سے حسد کی ایسی بیماری ہے جو ہمارے دل میں جگہ تو پکڑ لیتی ہے لیکن یہ مرض اپنی کچھ علامتوں سے ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حسد دل میں اگر آ گئی تو کچھ علامتیں ایسی ہوں گی جن کے ذریعے یہ بات ظاہر ہوگی کہ جناب مجھے حسد ہے یا نہیں ہے۔ اب ان علامتوں پہ اگر غور کرتے چلے جائیں گے تو پتا چلتا چلا جائے گا کہ جناب میں حسد سے پاک ہوں یا حسد سے آلودہ ہو چکا ہوں۔ اب وہ علامتیں کیا ہوا کرتی ہیں، وہ علامتیں کچھ اس انداز کی علماء کرام نے بیان کی. احیاء العلوم میں بالخصوص امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے بہترین انداز سے اس بارے میں کلام کیا. اگر تفصیلی طور پر آپ پڑھنا چاہیں تو احیاء العلوم اسے مکتبۃ المدینہ نے شائع بھی کیا ہے, اس کتاب کو حاصل کیجئے اور اس کے ذریعے ہم بہترین معلومات حاصل کر سکتے ہیں. وہ علامتیں کیا ہیں؟ وہ علامتیں کچھ اس انداز کی ہیں کہ جس کے حوالے سے دل میں حسد پیدا ہوتی ہے نا, وہ شخص بندے کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, حاسد کو محسود اچھا نہیں لگتا. وہ اگر سامنے آ جائے تو اس سے ملاقات کرنے کو دل نہیں کرتا, اس سے ہاتھ ملانے کو دل نہیں کرتا, اس سے سلام دعا کرنے کو دل نہیں کرتا. اب ظاہر ہے لوگ دیکھ رہے ہیں, بعض اوقات چاروں ناچار یہ سب کرنا پڑتا ہے, لیکن دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ اس سے جناب بات کریں, کلام کریں, سلام دعا کریں. اسی طریقے سے بالخصوص اس کی تعریف کرنے کو دل کبھی گوارا نہیں کرے گا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ اچیومنٹس حاصل کر رہا ہے, اسے پاس نعمتیں آ رہی ہیں, وہ ترقی کر رہا ہے, تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کوالٹیز تو ہوں گی, کوئی نہ کوئی خصوصیات تو ہوں گی جس کی بنا پر وہ اچیومنٹس حاصل کر رہا ہے. اگر اس کی پروموشن ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کوالٹیز تو ہوں گی نا. اگر وہ کاروبار میں ترقی کر رہا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اس میں خوبیاں ہوں گی جس کی بنا پر وہ ترقی کر رہا ہے. لیکن اب جس کے دل میں حسد آ گئی نا, وہ اس کی کبھی تعریف کرنا گوارا نہیں کرے گا. اگر کبھی مجبوراً یا جس کو کہہ لیجئے لوگوں کو دکھانے کے لیے تعریف کرنا بھی پڑ جائے, دل پر ایک بوجھ سا پڑ جائے گا, بڑے بوجھل دل سے اس کی تعریف کر رہا ہوگا آدمی. اسی طریقے سے تعریف سننا کبھی گوارا نہیں ہوگا. اگر کوئی اور شخص بھی اس کی تعریف کر رہا ہوگا نا کہ جناب یہ یوں ہے, اس نے یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, اس کے پاس یہ کوالٹیز ہیں, تو جس کے دل میں حسد آ گئی ہوگی نا, وہ یوں کہہ لیجئے ادھر تعریف ہو رہی ہوگی, اس کے دل پر ایک بوجھ پڑتا چلا جا رہا ہوگا اور موقع ڈھونڈ رہا ہوگا کسی طریقے سے کوئی برائی کا موقع مل جائے اور میں اس کی تعریفوں کا رخ برائی کی طرف موڑ دوں. تو کبھی وہ تعریف خود کر نہیں سکے گا, کرنا پڑے تو دل بوجھل ہو جائے گا. کوئی تعریفیں کر رہا ہوگا, اس کو وہ تعریفیں کرنا گوارا نہیں ہوگا. اگر وہ شخص خود آ کر, جو محسود ہے جس کے حوالے سے اس کے دل میں حسد کے جذبات آ گئے ہیں, اگر وہ خود کبھی اپنی کوئی اچیومنٹس بتائے, کوئی اپنے حوالے سے بتائے کہ جناب مجھے یہ نعمت مل گئی ہے, میرا بڑا اچھا رزلٹ آ گیا ہے, یا مجھے کوئی پروموشن وغیرہ مل گئی ہے, یا مجھے کہیں ترقی مل گئی ہے, تو یہ جو سننے والا ہوگا اس کو اس کی تعریفیں سن سن کر مزہ نہیں آ رہا ہوگا, اس کے دل میں ایک بوجھ سا پیدا ہو رہا ہوگا, اس کو کبھی اچھا نہیں لگ رہا ہوگا. تو یہ چند علامتیں ہیں کہ جس کے ذریعے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ آیا ہمارے دل میں کسی کی حسد موجود ہے یا نہیں ہے. آپ اچھی طریقے سے ان علامتوں پہ غور کر لیجئے. یہ جو چند علامتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اگر کسی کے حوالے سے بھی اپنے دوست, رشتہ دار, کوئی پڑوسی, اپنا پارٹنر, جو ساتھ میں کام کرنے والے کلیگز ہوتے ہیں, ان کے حوالے سے کوئی بھی ہو, اگر اس انداز کے جذبات پائے جاتے ہیں تو پھر آپ ہو سکتا ہے کہ حسد کے مرض کا شکار ہوں. جی ہاں, یہ بات بھی یاد رکھیے گا, یہ جو حسد ہوا کرتی ہے نا, یہ عمومی طور پر ہم پیشہ یا ہم پلہ افراد کے درمیان ہی پائی جاتی ہے. آپس میں دوست ہوتے ہیں لیکن وہ دوستوں کے درمیان بھی حسد پائی جا رہی ہوتی ہے. ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں, ویسے بڑا یارانہ ہے, بڑا دوستی ہے, لیکن ایک دوست اچھے نمبروں سے کامیاب ہو رہا ہے, اس کی پوزیشن آئی, دوسرے دوست کی پوزیشن نہیں آئی, اس کے نمبر کم آئے, تو اب دل کے جذبات پہ غور کر لے. جس کے اچھے نمبر آئے اسے رسمی یا دکھاوے کو یوں کہہ لیجئے مبارکباد بھی دے رہا ہے, اسے شاباش بھی دے رہا ہے, لیکن دل کی کیفیت کیا ہے. اسی طریقے سے ہم پیشہ افراد کے اندر, تاجر ہیں, ساتھ میں دکانیں ہیں, تو تاجر کو دوسرے تاجر سے بعض اوقات حسد ہو رہا ہوتا ہے. ڈاکٹرز ہیں, ایک ڈاکٹر کو دوسرے ڈاکٹر سے حسد ہو رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم مثالیں بہت ساری لے سکتے ہیں کہ جن کے اندر, آپس کے اندر, ہم پیشہ ہم پلہ افراد کے اندر حسد پایا جا رہا ہوتا ہے. تو اب حسد اگر دل میں آ جائے, ان کو ان علامتوں کے ذریعے ہم جانچ لیں گے, پرکھ لیں گے, اور جب ہمیں پتا چل جائے کہ جناب ہم خدا نہ خواستہ حسد کی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں, اب کیا کرنا ہے؟ جی منی چینل کے ناظرین, اب کیا کرنا ہے؟ اب یہی کرنا ہے کہ اس مرض کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے, اب اس بیماری کو اپنے دل سے دور کرنا ہے. تو اب بیماری کو, اس مرض کو, اس حسد کو اگر ہم اپنے دل سے نکالنا چاہتے ہیں, دور کرنا چاہتے ہیں, تو اب یہ کیسے ہوگا؟ تو آئیے اس حوالے سے چند باتیں جو علماء کرام نے لکھی وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. حسد کو اگر دل سے نکالنا چاہتے ہیں تو کیا کریں, اس کے نقصانات پر غور کریں. جی ہاں, کوئی بھی کام جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں, اس کا ایک بہت بڑا طریقہ یہی ہوا کرتا ہے کہ اس کام کو کرنے کے نقصانات پر ہم غور کر لیں, ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ کام کرنے میں کیا کیا نقصانات ہیں. جب ہم اس پر غور کرتے چلے جائیں گے, دیکھتے چلے جائیں گے, تو پھر اللہ نے چاہا تو اس بیماری، اس مرض یا اس بری عادت سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے. اب حسد، حسد کیسی بیماری ہے؟ حسد کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ حسد گناہ بے لذت، اور اسے ام الامراض بھی کہا گیا ہے. جی ہاں، جب حسد دل کے اندر آ جاتی ہے تو پھر بہت سارے اور گناہوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جب حسد دل میں پیدا ہو گئی تو ظاہر ہے جس سے حسد ہے بعض اوقات آدمی اس پر بہتان لگانے لگتا ہے، بعض اوقات اس پر بہتان لگاتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت کم ہو جائے، مقام و مرتبہ کم ہو جائے، کچھ اور نہیں تو اس کی غیبت کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کی برائی کرتا ہے، اور کوئی اگر اس کی برائی کرے تو اس کی برائی سننے میں سے بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ دل میں اس کے خلاف حسد موجود ہے. تو آدمی غیبت میں پڑ جاتا ہے، کینہ، بغض اور نہ جانے کون کون سی بیماریوں اور امراض کے اندر آدمی گرفتار ہوتا چلا جاتا ہے حسد کی بنا سے. اسی لیے حسد کو ام الامراض بھی کہا گیا. اب آپ سوچ لیجئے، اگر حسد پیدا ہو گئی دل میں تو اور کتنے سارے گناہوں کا مجموعہ ہمارے اندر آ سکتا ہے. لہذا حسد سے بچنا بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے اگر حسد کے حوالے سے ہم غور کریں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو لکھا کہ سب سے پہلا گناہ جو اللہ تبارک و تعالی کا کیا گیا، جو سب سے پہلی نافرمانی جو اللہ تبارک و تعالی کی گئی، وہ حسد ہے. ابلیس ملعون نے، شیطان ملعون نے حضرت آدم علیہ نبی نوالی صلاۃ وسلام سے حسد ہی کی بنا پر تو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا. تو سب سے پہلی نافرمانی جو ابلیس نے کی وہ کیا تھی؟ حسد. اور اسی حسد کی بنا پر اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا. آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ ابلیس بننے سے پہلے کیا تھا؟ معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد تھا. لیکن اس فرشتوں کے استاد کو ملعون اور ابلیس کس چیز نے بنایا؟ اس حسد نے. تو حسد کتنا برا مرض ہے کہ یہ انسان کو کہاں سے کہاں لا سکتا ہے. خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، یہ حسد ایسا مرض ہے کہ جس کی بنا پر آدمی دین و ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ سکتا ہے. جی ہاں، بعض اوقات یہ حسد کا مرض اگر دل میں آدمی پالا رہے نا، بڑھتے بڑھتے نتیجہ یہاں تک پہنچ سکتا ہے کہ آدمی اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے. حدیث مبارکہ جس کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حسد کو مونڈ دینے والا فرمایا، اور فرمایا یہ بالوں کو مونڈ دینے والی نہیں ہے، یہ ایمان کو مونڈ دینے والی ہے، یعنی ایمان کو ختم کر دینے والی ہے. تو بعض اوقات یہ حسد کی بیماری بڑھتے بڑھتے اس نہج تک پہنچ سکتی ہے کہ آدمی اپنے ایمان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے. ایک مسلمان کا سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے؟ وہ گناہگار سے گناہگار بھی ہے. سب سے بڑی اس کے پاس جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے وہ اس کا ایمان ہے. اگر ایمان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھا تو پھر کیا بچے گا؟ اندازہ فرمائیے. اسی طریقے سے اور احادیث پر غور کرتے چلی جائیے، کئی احادیث کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حسد کے مرض کی برائی بیان فرمائی، اس حسد کے مرض کی قباحت کو بیان فرمایا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم بالحسد ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد سے بچو، بے شک حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طریقے سے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. اندازہ فرمائیے ہمارے پاس نیکیاں ہیں کتنی. جو تھوڑی بہت اگر ہم نیکیاں کر بھی لیتے ہیں، اب وہ نیکیاں اگر تھوڑی بہت کر لی اور اس کے ساتھ یہ حسد کا مرض ہم نے پال لیا، یہ حسد کا روگ ہم نے لگا لیا، تو جو تھوڑی سی نیکیاں ہمارے پاس موجود بھی ہیں، یہ حسد کا مرض اگر ہماری وہ نیکیاں کھا گیا تو آپ سوچیے ہمارا کیا بنے گا. تو یہ نیکیاں ہم کر رہے ہیں، نیکیاں کریں اور ساتھ میں ان نیکیوں کو بچائیں بھی. حسد کیا کرتی ہے؟ حسد نیکیوں کو کھا جایا کرتی ہے. اسی طریقے سے ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد ایمان کو اس طرح خراب کر دیا کرتا ہے جس طریقے سے ایلوا شہد کو خراب کرتا ہے. ایلوا اسے ایلو ویرا بھی کہا جاتا ہے، گھیگوار بھی کہا جاتا ہے. یہ ایک پودا ہوا کرتا ہے جس کے اندر بہت کڑوا سا جیل ہوا کرتا ہے، بہت کڑوا جیل ہوا کرتا ہے اس پتے کے اندر، اور شہد کے اندر اگر یہ مل جائے تو ظاہر شہد کی مٹھاس کو اس نے خراب کر دینا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس طریقے سے یہ ایلوا شہد کو خراب کرتا ہے نا، اسی طریقے سے یہ حسد کا مرض انسان کے ایمان کو خراب کر دیا کرتا ہے. تو اندازہ فرمائیے کہ حسد کا یہ گناہ بے لذت اگر ہم اپنے دل کے اندر بٹھا لیں گے، پال لیں گے، تو نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہماری نیکیوں کو برباد کر رہا ہے، یہ ہمارے ایمان کے لیے کتنا مہلک ہے. اسی طریقے سے بے شمار مقامات پر اور بے شمار روایتیں ہمیں حسد کی مذمت کے حوالے سے ملتی ہیں. تو حسد کے مرض سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس کا ایک بہت زبردست حل ایک اور بھی ہے. ایک تو حسد کے نقصانات پر ہم غور کریں گے, اس کے ساتھ ایک بہت زبردست حل یہ ہے کہ ہم حسد کے مرض سے چھٹکارا پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے اگر ہم نے یہ پایا کہ کسی کے حوالے سے ہمارے دل میں حسد موجود ہے تو اب کیا کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا الہ العالمین میرے دل میں جو حسد کی یہ بیماری آ گئی ہے اسے دور فرما دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا الہ العالمین میرے دل میں جو یہ حسد کی بیماری آ گئی ہے اسے دور فرما دیں. سچے دل سے توجہ کے ساتھ لگن کے ساتھ بارگاہ الہی میں آدمی دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو حسد سے پاک فرما دے گا. حسد کو دل میں آ گیا, اسے دور کرنے کی کوشش کرنی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس شخص کے حوالے سے دل میں اگر حسد کے جذبات آئے نا اس کے لیے بھی دعائیں کریں. جی ہاں, بڑا زبردست حل ہے یہ حسد کا, اس کے لیے دعا کریں. دل میں شیطان خیالات ڈال رہا ہے, دل میں حسد کا مرض آ رہا ہے, اس کی نعمت کو دیکھ کر آدمی جیلس فیل ہو رہا ہے, اس کی نعمت کو دیکھ کر اپنے آپ کو جیلس فیل کر رہا ہے, کیا کرے؟ اس کے لیے مزید دعا کرے. اس کی ترقی سے جل رہا ہے, اس کے لیے دعا کر لے, ہاتھ اٹھا دے, یا الہ العالمین اسے اور ترقی عطا فرما. اس کی آواز خوبصورت ہے, اس سے جلن ہو رہی ہے, اس سے حسد پیدا ہو رہا ہے, اور دعا کرے, ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے اور دعائیں کرے, یا الہ العالمین اسے اور برکتیں عطا فرما. وہ کامیاب ہو رہا ہے, اس کی کامیابی سے حسد پیدا ہو رہا ہے, اور اس کے لیے ترقی کی دعائیں کرے, اور اس کی ترقی کی دعائیں کرے. جتنا زیادہ دل میں حسد کے جذبات بڑھ کے آدمی اس کی کاٹ کرتے ہوئے اتنی زیادہ سامنے والے اس محسود کو دعاؤں سے نوازتا چلا جائے, دعاؤں سے نوازتا چلا جائے گا. دل پر جبر کرتے ہوئے پتھر رکھتے ہوئے ظاہر ہے اگر حسد آ گئی تو تعریف کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, لیکن اس کی تعریف کرے, جو جائز تعریف ہو اس کی زبردستی تعریف کرے, اسے کچھ نہ کچھ تحفہ دینے کی کوشش کرے, اسے تحفہ پیش کرے. یہ جب وہ انداز اختیار کرتا چلا جائے گا آہستہ 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 اس کا یہ حسد کا جو جذبہ ہے, یہ حسد کے جو خیالات فیلنگ, حسد کا جو یہ مرض اس کے دل میں پیدا ہو گیا ہے, آہستہ آہستہ یہ دم توڑتا چلا جائے گا, ختم ہوتا چلا جائے گا. آخر میں مدنی چینل کے ناظرین اس حوالے سے ایک تو احیاء العلوم پڑھنے کا میں نے آپ کو مشورہ دیا, ایک دوسری بڑی زبردست کتاب حسد ہی اس کا نام ہے جسے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے, اس کتاب کو حاصل فرمائیے, اس کتاب کا مطالعہ کیجئے, یہ بھی بڑا زبردست علاج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حسد جیسے مرض سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی.